دریافت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے انبیاء رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام پہ، وہ لوگ صدیق ہیں، والشہداء، اور وہ لوگ شہداء ہیں اپنے پروردگار کے پاس۔ اس آیت سے لگتا ہے کہ ہر کوئی صدیق اور شہید ہے، برائے کرم واضح فرما دیں۔ براہ کرم ہونا چاہیے تھا، یعنی کرم کی راہ سے، مہربانی کی راہ سے۔ جو آپ سمجھے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس امت میں ہر آدمی صدیق اور شہید، اللہ اس کو درجہ دے دے تو اللہ کے لیے کیا مشکل، خدا کی قدرت پہ نظر جائے نا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے، وہ صدیق اور شہید کے رتبے پر فائز ہو جائے۔ مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق کس درجے کی ہے۔ ایک تصدیق وہ ہے جو اس کی تنہائی میں بھی وہی پاکیزگی، اس سے بڑھ کے پاکیزگی ہے جو لوگوں کے سامنے۔ ایک تصدیق یہ ہے کہ مانتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے نا۔ ایک تصدیق یہ ہے کہ بس مرتے ہوئے اگر تصدیق ہو گئی تو ہو گئی، وگرنہ زندگی میں تصدیق کے بعد جو اعمال تھے ان کا ہونا نہ ہونا سب برابر۔ تو خود تصدیق اور شہادت کے درجات ہیں۔ شہید ہے، ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، چلو خلاصہ چھٹی۔ اور صدیق ہے، وہ دن میں 100 100 مرتبہ مرتا ہے اور جیتا ہے۔ صدیقیت کے مقام پر پہنچنے کے لیے جو مشقتیں اور تکالیف ہوتی ہیں وہ کوئی چھوٹی سی نہیں ہوتی، ورنہ ہر آدمی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درجے تک پہنچ جائے، حالانکہ ظاہر ہے ایسے نہیں ہے۔ تو تصدیق کس درجے کی ہے، شہادت کس درجے کی ہے؟ ایک ہے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، ایک آدمی ہے وہ سردی میں وضو نہیں کر سکتا کہ یار بہت ٹھنڈ لگتی ہے، تو اب شہادت اس نے بھی دینی ہے اور شہادت اس نے بھی دینی ہے۔ ان کے آپس کے جو فرق ہیں، یہی فرق اللہ کے ہاں پیش کر دیے جائیں۔ علم و انم الحیات الدنیا، انم الحیات الدنیا لائب و لابن، یہ پوری آیت کریمہ تحریر فرمائیے۔ اور سوال یہ دریافت فرمایا کہ اس آیت میں لاہ و لعب، زینت وغیرہ کی، دنیا کی زندگی فرمایا ہے، نہ مدح کی گئی ہے نہ ان چیزوں کی کوئی مذمت، تو پھر مال اور اولاد والے پہ فخر کرنے کو متکبر کیوں بتایا جاتا ہے؟ ایک ہے فخر مع شکر، کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنے بیٹے دیے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اولاد نہیں دی، پتہ نہیں کیا فتنہ ہوتا اور کس مصیبت میں ہم پڑتے۔ ایک ہے اللہ کا شکر کہ اللہ نے اتنی دولت دی ہے، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ایک ہے کہتا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے قرض لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ کے اچھے بندے مجھے قرض دے دیتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے درجات ہیں۔ دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک یہ کہ جو بھی مال اور دولت اور سب چیزیں ہیں یہ میرا امتحان ہے یا سزا ہے، بس امتحان اور سزا دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا کہ حجت تمام ہو گئی، حجت موجہ جس کا آج ذکر چل، اور پکڑ لیں قیامت میں کوئی چیز رہ گئی تھی جو ہم نے نہ دی، اس کے باوجود تم میرے نافرمان تھے، یہ کیا ہوا؟ اور امتحان ہے، قیامت میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کچھ نہیں دیا تھا، اس کے باوجود تم نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم بہت زیادہ تم سے محبت کرنے والے ہیں، تمہیں مثال بنا کر پیش کریں گے کہ دیکھو یہ بھی تو زندگی تھی نا، کیسے اس نے قربانی دی۔ تو اس لیے مذمت اور تعریف اور سزا اور اس کی جزا، یہ سب چیزیں ان پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات اللہ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا انعام ہے، انعام کچھ نہیں ہے، جوتے پڑھیں گے، اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہیں آزمائی. اور بسا اوقات آدمی سمجھتا ہے یہ گناہ، یہ سختیاں خدا کا عذاب ہے، عذاب نہیں ہے، تمہیں آزما رہے ہیں. تو اس لیے انسان کو اعتدال میں رہنا چاہیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں چار درجے لکھے ہیں دعا کے، ان میں سے ایک درجہ یہ لکھا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے اور انہیں مانگنے کی بھی ضرورت، وہ جو ہی آتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے بندے کو دے دو جو اس کے، جو اس کو بہت چاہنے والے، اللہ جن سے محبت. اور ایک وہ بھی درجہ ہے کہ اللہ اس کے دل کے ارادے پہ اسے دے دیتا ہے. اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میرے سامنے بیٹھے بھی نہیں، اکرہ سوتا ہوں، میں اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا، چھین لو اس سے توفیق دعا کی، جو چاہتا ہے دے دو، آئے گا تو نبٹ لیں گے، یہ مراد. تو اس لیے اللہ کے انعامات کیا ہیں اور خدا کی سزا کیا ہے، اس میں فرق رکھنا چاہیے. یہ سوال دو مرتبہ، ایک مرتبہ تو ہمارے پاس پہنچا اور ہم اسی کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں، وہی ادھر بھی تحریر فرمایا آپ نے. سوال یہ ہے کہ سرکاری نوکری کی اور اپنے بیوی بچوں کی مکمل کفالت کرتا رہا اور ریٹائرمنٹ کے بعد ساری رقم پلاٹ لے کر بیوی کے نام کیا اور گھر بنا دیا. اب اہلیہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے، بیوی سرکاری اسکول میں ٹیچر ہیں، میرے بچوں نے ماں کا ساتھ دیا، بیٹی نے پی ایچ ڈی فزکس کرائی کی، دو سال تک کوئی رابطہ نہیں کیا، فون کیا ہے کہ 2 لاکھ روپے بھجوا دیں، میں نے اپنی شادی کی شاپنگ کرنی ہے، میں اکیلا شکر گڑھ گاؤں میں رہتا ہوں، دریافت کرنا ہے کہ اگر میں یہ رقم نہ بھیجوں تو گناہگار تو نہیں ہوں گا. دیکھیں شریعت نے عورت کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر رکھی، بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار، بہن ہے بھائی ذمہ دار، اسی طرح بیوی ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، اور اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کے ذمے اس کا نان و نفقہ ہے. اور ان ساری صورتوں میں عورت کو اللہ تعالی نے کسب معاش سے پاک رکھا ہے کہ وہ کسی صورت بھی کمائے گی نہیں، اور اگر وہ کماتی ہے اور نان و نفقہ کی خود کفیل ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہیں، اور یہ جو شادی کے اخراجات کے حوالے سے اتنا مال پس، یہ 2 لاکھ انہوں نے مانگا ہے، 2 لاکھ ان کے پاس ہو بھی تو بھی جو پیسہ انہوں نے جمع کیا ہے، اس صورت میں شریعت یہ کہے گی کہ باپ پیسہ نہ دے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے. اور اگر اولاد کی مثلا 2 بیٹے تھے، ان کی شادیوں پہ خرچ کیا ہے تو جتنا ادھر خرچ کیا ہے اتنا دینا پڑے گا. دو باتیں واضح ہیں کہ لڑکی کے پاس خود مال ہے اور اس کی شادی کو عام نارملی کفایت کرتا ہے، پھر باپ کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی. اور اگر اس نے اس سے پہلے اور بچوں کی شادی پہ کچھ پیسہ دیا تھا، اب اس بیٹی کو بھی مانگنے پہ دیا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سب میں برابری اور انصاف کو قائم رکھنا ہے. مبسوط میں سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور شامی میں بھی انہوں نے یہی بات کی. سوال تحریر فرمایا کہ وراثت کی تقسیم، ایک سوال اس سے پہلے یہ ہے کہ فرمایا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو کس نے زہر دیا اور کیوں دیا؟ یہ بھیا ہمیں تحقیق نہیں، کبھی فرصت ملے تحقیق کریں تو آپ سے عرض کریں گے، ہمیں تحقیق نہیں، وقت ہی نہیں ملا. ایک یہ فرمایا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا علامات قیامت میں سے ہے، یعنی اس کے بعد قیامت اسی وقت قائم ہو جائے گی، اور پچھلے جمعے قیامت کی 10 نشانیوں والے سوال میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سورج مغرب سے نکلے تو اس کے بعد کچھ دن تک توبہ قبول نہیں ہوگی، اور علماء سے سنا ہے کہ اسی روز محشر سجے گا۔ تو جو تم نے رائے دی ہے، تمہاری اپنی رائے ہے یا کون سی بات درست ہے؟ احمد صاحب، اہل تحقیق نے یہی کہا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ مثلا کوئی قیامت کی علامت آپ لے لیں، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ کہا کہ زمین کا ایک حصہ دھنس جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قیامت اسی وقت قائم ہو جائے گی۔ سورج مشرق سے مغرب سے، سورج جو ہے وہ اس کا پہلو مغرب سے نکلے گا، تو اسی وقت قیامت تھوڑے ہی قائم ہو جائے گی۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ علامت پوری ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، اپنے آپ کو سنواریں، مہلت ملے گی۔ اس دن کیا پتہ نہیں، اس سال بھی قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے، ایک۔ اور دوسرے، یہ جو توبہ کی قبولیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد پھر لوٹا دے گا، لوگ توبہ کریں گے اور ان کی توبہ قبول ہوگی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو لوگو، توبہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے فرمایا ہجرت قیامت تک باقی ہے، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دوسری حدیث جو اس سے ٹکراتی ہے، آپ نے کہا آدمی کی توبہ قبول کی جائے گی جب تک کہ اس کی آنکھیں آخرت کو نہ دیکھنے لگے۔ سورج کل مغرب سے طلوع ہو گیا، پرسوں ایک آدمی کی موت ہے، مریں گے ہی نا لوگ، اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے، وہ جو کچھ وقت، 10ویں دن 8ویں دن، اللہ ہی جانتا ہے، اس وقت کے بعد پھر اس کی توبہ قبول ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ چند دن ایسے ہوں گے، اور قیامت اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب سے، اس کے بعد اللہ مہلت دے گا اپنی مخلوق کو، پھر قیامت آئے گی۔ اس حدیث کی شرح میں اکابر محدثین کو دیکھ لینا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا افضل نہ مانے اور یہ کہے کہ ہم کون ہوتے ہیں ترتیب افضلیت طے کرنے والے، تو آپ کو کہا کس نے کہ آپ ہیں؟ آپ کچھ نہیں ہیں بھائی۔ ہر وہ شخص جو اہل السنہ کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے گمراہ ہے، دو لفظوں کی بات۔ اور اکابر ائمہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ طے کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی رضی اللہ عنہ۔ اب ضرورت کیا ہے کوئی نیا فرقہ بنانے کی، لڑانا ہے امت کو؟ اب ہیں کون آپ کی وقت کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل سچ فرمایا، آپ کچھ بھی نہیں۔ ترتیب افضلیت، اللہ کے یہاں کون افضل ہے کون نہیں ہم نہیں جانتے۔ اب کیوں نہیں جانتے؟ پڑھیے اہل السنہ کا عقیدہ، پڑھیے، آپ کیوں نہیں جانتے؟ تعلیم نہیں ہے تو پھر اس کا دوش کسی اور کو دیں، یہ تحکم نہ کریں۔ تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا وہ کون ہوتے ہیں؟ بالکل کچھ نہیں ہوتے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نہیں جانتے، تو جاہل ہوں گے نا بھیا، آپ انہیں تعلیم دے دیجیے۔ اور اس بات کا تفصیلی ہونے کا فتویٰ دینا کہ شدت پسندی نہیں، کس بات کا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو وہ کہہ رہے ہیں؟ سیدھی سادی دو لفظوں کی بات ہے یار، عقیدہ طے شدہ چیز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے بھی پہلے جو ان کے اساتذہ تھے، انہوں نے طے کر دی، عقیدے میں یہ طے ہو گئی ایک مرتبہ بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں۔ اب ایک شخص کہتا ہے 1500 سال کے بعد کہ وہ اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، اور میرے پاس دلائل ہیں۔ بھی ہو تم کون، کیا دلائل ہیں؟ پوری امت گمراہ ماننی ہے، اجرائے نبوت ہے نا، نبوت جاری ہے، یعنی امت نے طے کر دیا کہ نبوت جاری نہیں ہے، ختم۔ اب ایک آدمی کہتا ہے غلام احمد قادیانی نبی ہے، تو غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی ماننے سے پہلے آپ ایک اور بات کریں، آپ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، امت اسے کفر قرار دے چکی تھی. غزالی تھے، رازی تھے، جوینی تھے، اسفرائنی تھے، طحاوی تھے، امام محمد ابو یوسف، امام منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری، رائے امام اللہ، سارا علم کلام طے کر گیا عقیدوں کو. اب اس عقیدے سے پھرنا یہ گمراہی. امت طے کر چکی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل، امت طے کر چکی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یا ام المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، ان دونوں میں سے جو کسی کو بھی افضل مانتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، ان کو مانے ان کو ماننے کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بلند کلمات ہیں. اب ہم جو کہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ افضل تھیں، چلو ایک بات ہے، لیکن جب یہ کہیں گے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کوئی مقام نہیں تھا تو یہاں سے جھگڑا شروع. یہ بھی تو زیادتی ہے نا. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اکابر نے دونوں روایات دی. کیوں کہتے ہیں انہیں مانو انہیں مانو، ہماری سارا کو جہاں امت نے عقیدے میں نرمی رکھی ہے بالکل ٹھیک، جہاں امت نے نرمی کی بجائے ایک قطعی چیز طے کر دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے انہیں تعلیم دینی چاہیے. وعد کی ادائیگی والے سوال کے جواب میں ہم نے جو یہ کہا تھا بھیا، وہ چیز ہم نے جو کہی تھی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا، اسی قول کو ہم نے اپنایا، جس کے جی چاہے عمل کر لے، نہیں تو نہ سے کوئی اس پہ اصرار تھوڑا ہی ہے. ہم صوفیاء کرام کے اقوال پڑھتے سنتے ہیں کہ طالب یعنی مسلمان کے لیے مرشد ہونا لازم ہے. یہ بالکل ٹھیک جو آپ نے سنا ہے. قرآن و سنت سے اس کا حوالہ دے، قرآن و سنت تو بہت دور کی بات ہے، وہی کی انسانی عقل خود تسلیم کرتی. آپ پڑھنے کے لیے اسکول نہیں جاتے، آپ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے نہیں جاتے، انجینئر کے پاس گھر بنانے کی ترکیب نہیں آپ پوچھتے، نقشہ نہیں بناتے. بالکل ٹھیک اسی طرح ہماری روح کو جو بیماریاں لگ جاتی ہیں، حسد ہے، ریاکاری ہے، ظلم ہے، غصہ ہے، جبر ہے خلق خدا، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں. اس کا علاج کرنے کے لیے جس آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت آپ کو اللہ نے ہم سے زیادہ علم دیا، ہم سے زیادہ آپ کو خدا نے اپنی یاد کی توفیق بخشی ہے، میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں، بیمار ہے میری روح، اس کا علاج کرنا ہے، وہی پیر و مرشد ہوتا ہے، وہی شیخ ہوتا ہے، وہی صوفی ہوتا ہے، وہی بابا ہوتا ہے، اس میں کون سی چیز ہے جس کا انکار کرنا؟ اگر اس کا انکار کرنا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، اپنے علاج خود ہی کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے سوال کرو جو مجھے یاد کرتے ہیں. اب اس کی ذرا سی گہری تفسیر میں جائیں نا تو یہ نہیں فرمایا ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں، فرمایا ان سے سوال کرو جو مجھے یاد رکھتے ہیں. ذکر کہا ہے تو ان مشائخ کی زندگیوں میں ذکر اور مراقبات، سراپا ذکر اور سراپا مراقبہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو انہیں ڈھنگ سکھاتا ہے وہ تربیت کرتے ہیں، وہ کون سا کتاب و سنت کے باہر جاتے سے باہر جاتے ہیں. اہل شریعت، اہل طریقت، اہل معرفت، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. ہم بہت چھوٹے ہیں بھیا، ہمیں سیکھنا چاہیے، ابھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے. تو اس لیے صوفیہ جو ہیں وہ کسی اور دین کی تشریح اور کسی اور دین کی تلقین کریں تو ایک منٹ کوئی نہیں برداشت کرتا. اسی لیے گمراہ فرقوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے، ہمیشہ یاد رکھنا دو فرق. ایک دعویٰ کرے گا پھر کہے گا خدا کی کتاب میں یہ آتا ہے، بڑا احسان ہوگا تو کہے گا حدیث میں یہ آتا ہے، اس کے بعد جس کی وہ عبادت کرتا ہے اور پوجتا ہے اور جس کو اپنا مانتا ہے اس کی بات. مثلا غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے، پھر کہے گا حدیث میں آیا ہے، پھر کہے گا غلام احمد پرویز صاحب ہمارے حضرت نے یہ کہا. یہ جو بیچ میں 12-13 صدیاں ہیں ان کا کوئی نام نہیں، ہمیشہ اس لیے کہ پڑھا نہیں ہوتا. تم کہو یار رازی نے یہ لکھا ہے، غزالی نے، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، چلو اس کے بعد تم نے جس آدمی کی تشریحات پڑھ لی. ایک یہ فرق ہے، اور ایک فرق یہ ہے کہ ذرا کہہ دو کہ جناب حضرت نے جو فرمایا نا وہ مجموعی طور پہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ کہے حضرت آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا، لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، آپ سے رجوع کر لیں یا اس کی تشریح کر دیں، آگ لگ جاتی ہے کہ اوہو ہمارے حضرت نے یہ کہہ دیا، رجوع نہیں کیا. حالانکہ امت اب تک رجوع کرتی ہے، اب تک اہل علم رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلطی ہو گئی، یہ مس ٹنگ تھی، یہ سلپ ہو گئی زبان، اس وجہ سے ہو گیا، اچھا بھیا میں نے آدھا پڑھا تھا باقی نہیں پڑھ سکتا، وغیرہ وغیرہ رجوع کرتے رہتے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے. سارا علم اللہ نے کس کو دیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ جیسے آدمی کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ عرض کہا کہ یہ مسئلہ، انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، اس نے کہا یہ مسئلہ میں نہیں جانتا، 60-70 مسائل اس نے پوچھے، امام نے فرمایا میں نہیں جانتا. اس نے کہا میں لوگوں کو جا کے کیا کہوں گا، نام اتنا آپ کا. تو کہنے لگا لوگوں سے کہنا کہ مالک سے میں نے پوچھا تھا، مالک کہتا تھا میں نہیں جانتا. سمپل بات، کیا ضرورت ہے غلط جواب دے کے اللہ کے یہاں بنسنے کی؟ اس لیے اہل حق ہمیشہ رجوع کرتے ہیں اپنے مشائخ کے کہے ہوئے کے خلاف بھی ادب احترام کے ساتھ رجوع کرتے ہیں کہ حضرت آپ کا تحقیق ہوگی، مگر یہ تحقیق. اور دوسرے کتاب سنت کے بعد ہمیشہ یہی نہیں لے آتے کہ پرویز صاحب نے فلاں نے لیے فلاں نے، کچھ بھی نہیں یار، پہلے امت کو دیکھ لو انہوں نے کیا لکھا ہے، کیوں نئے فرقے بناتے، کیوں اسلاف پر اعتماد اٹھاتے، اسی دی اسلاف پر جو شاذ اقوال ہیں ہم تو اس کے قریب نہ پھٹکیں. اسلاف میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ باندی اہل کتاب میں سے نہ ہو، مشرکہ ہو، شرک کرتی ہو، تو بھی اس سے تعلقات بیوی کی طرح رکھنا جائز ہے، ایک دو مل جائیں گے. اب ایک آدمی کہتا ہے خدا نے کہا باندی، حضرت نے کچھ نہیں، حضرت کے اس قول کو سب نے رد کر دیا ہے، انہوں نے کہا اگر وہ باندی مشرکہ ہے تو کوئی صورت نہیں ہے، باندی اہل کتاب میں سے ہونی چاہیے. سیدھی سادھی سی بات، کئی مثالیں. تو اس لیے جو چمٹ جاتے ہیں نا کتاب و سنت کے بعد اپنے، وہ قابل قبول نہیں. ینابیع الحکمہ، جی ہم نے عرض کیا تھا کہ 40 روزے رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس کو جو اللہ حکمت دیتا ہے دل میں وہ زبان پہ آ جاتی. جو 40 دن تک، اصل یہ ہے کہ جو 40 دن تک اللہ کی عبادت دل کے اخلاص کے ساتھ کرے، اسی میں روزہ ہے، اسی میں نماز ہے. 40 دن تک خدا کے لیے نماز پڑھے صرف اللہ کے لیے، تو اس کے دل میں اللہ القا کرتا ہے، الہام کرتا ہے، جو چیز اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے پھر اس کی زبان میں آتی ہے، تو اس کے کلام میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے اتنی سی بات. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اس ضعیف حدیث پہ بحث کی ہے، اور وہ کچھ لکھا ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے. خود بھی اور اہلیہ کے تزکیے سے فکر مند رہتا ہوں، اور اہلیہ کو گناہوں سے بچنے کی تلقین، اللہ کے پردہ دار ہیں، دیندار ہیں، پھر میری اہلیہ گناہ سے بچیں یا نہ بچیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی. اگر اپنی اہلیہ کے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنے کا فکر اور غم بہت ہوتا ہے، جیسے دل پہ کسی نے بھاری بوجھ رکھ دیا. بھیا یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، آپ کے اچھا ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو غم اور دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے ہر مسلمان کو، دوسرے کے گناہوں میں پڑ جانے کا دکھ ہونا ہی چاہیے کہ یار یہ کیوں اس گناہ میں پڑ گیا، ہمارا بھائی ہے نا، مسلمان ہی ہے، کیوں یہ جہنم کے باتیں کر رہا ہے، اللہ اس کو محفوظ رکھے. ایمان کی علامت. جہاں تک تعلق ہے کہہ دینے کا، بس نرمی سے ایک بات سمجھا دیجیے، دوسری بار کہیں گے گھر کا ماحول خراب ہوگا، چھوڑ دیجیے. جب تک کہ بچے متاثر نہ ہوں اس چیز سے مت کہیے. بالکل چپ رہیے، گھر کو چلنے دیجئے، کبھی اللہ تو اللہ سے دعا مانگتے رہیے، تیسری چیز ہے اللہ کبھی توفیق دے گا، مگر بار بار کسی گناہ پہ لوگوں کو ٹوکنا، اس سے ولیعوذ باللہ شیطان کو مدد ملتی ہے اور الحاد پھیلتا ہے، ایک دن وہ کہے گی رکھو اپنی کتاب و سنت کو اپنے پاس، نہیں مانتی جاؤ کیا کر لو، تو اسے اس درجے تک پہنچانا ہے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا، یہ بھی ایک تاریخی بحث ہے، مدت ہوا یہ نبٹ گیا تھا بھائی، آپ خیال میں نہیں رہا۔ عربوں میں تقوی، یہ تقوی کیسے لکھا ہے، آپ نے الف سے تقوی لکھ دیا، یہ یا اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کل کو موسیٰ اور عیسیٰ بھی کیا ایسی لکھا جائے گا۔ عربوں میں تقوی اور طہارت عبادت کا ذوق، ذوق بھی زے سے لکھ دیا، یہ کیا ہے یار، ذوق ذک چکھنا ذائقہ، لیکن وہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، جس امام کی تقلید کرتے ہیں ان کی فقہ میں داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے، یہ جو تقوی اور عبادت ہے نا بہت بڑی بات، یہ چیزیں اسے لے آئیں اللہ نے چاہا وہ اس پہ بھی آ جائیں گے، جن لوگوں میں تقوی ہوتا ہے نا یہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں، ظاہر میں چاہے وہ کتنے ہی دین کے خلاف ہوں، لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بار بار کہا ہے، ان اللہ مر، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ، داڑھی کرے اور فراڈ اور یہ اور یہ اور داڑھی رکھے اور یہ ساری چیزیں، یہ نہیں چلتی، نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ آہستہ 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 ان کی اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ اکثر مساجد میں بچوں کو درمیان کی صفوں میں کھڑا کرتے ہیں، یہ بات کئی مرتبہ آ گئی بھائی، بچے جہاں بھی کمفرٹیبل ہو وہاں انہیں کھڑا کرنا چاہیے، بس سیدھی سی بات ہے، اور بچوں کو پیچھے بھیج دینے سے وہ نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مل کے پھر شرارتیں کرتے ہیں، کم سے کم باتیں تو کرنے لگتے ہیں نا، تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں جہاں کمفرٹیبل ہے اس بچے کو، پہلی بات یہ ہے کہ مسجد میں ہی اس بچے کو لانا چاہیے جو بچہ پاکی اور ناپاکی کو سمجھتا ہو، اگر ایک بچہ پاکی اور ناپاکی کو نہیں سمجھتا تو اس کو مسجد لانا ہی نہیں چاہیے۔ ایک سوال آپ نے تحریر فرمایا کہ سپانسر اور ایجنٹ نے ملکی قانون کی خلاف ورزی کی، آپ نے اس کے ساتھ 13 لاکھ روپے طے کیے تھے کہ 13 لاکھ روپے دو اور ہم تمہیں فلاں ملک میں پہنچا دیں گے، جعلی ویزا لگوا کے اب آپ نے اسے پہنچا دیا، وہ کہتا ہے 4 لاکھ لے لو اصل اور باقی تم نے جو رشوتیں دی اور کرتوت کیے میں نہیں دیتا، یہی ہے نا کل مسئلے کا خلاصہ، جناب والا آپ جو لے کے گئے ہیں دوسرے ملک میں اسے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرانا یہ گناہ ہے، اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور ممکن ہو تو اس حکومت سے بھی کہ میں نے یہ کام کیا ہے آپ بھی مجھے معاف کریں، اللہ معاف، لیکن اس نے جو طے کیا تھا نا کہ 13 لاکھ روپے دو گے تب لے کے جاؤں گا، وہ 13 لاکھ اس کے ذمے پورے کرنے ضروری ہیں، 4 دے دیے ہیں تو 9 لاکھ اسے واضح لفظوں میں اور دینے ہیں، نہیں دے گا تو گناہگار ہو گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو انسانی زندگی کے معاملات ہیں نا، اس میں وہ کیوں رشوت اور ان چیزوں کو، غلط بات، جو گناہ انہوں نے کیا وہ بارڈر کراس کرنے کا تھا، بس بات ختم ہو گئی، آپ نے طے کیا تھا کہ 13 دوں گا مجھے پہنچا دینا، تو 13 ان کے پورے کریں، انہوں نے تو پہنچا دیا، ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، چاہے صحیح طریقے سے پہنچایا یا غلط، کوئی اب ان پہ دعویٰ نہیں رہا۔ سلسلہ ادریسیہ صحیح سلسلہ ہے بھئی، ہم جانتے نہیں یہ سلسلہ ادریسیہ کیا ہے، اگر اس کی وضاحت ہوتی تو کچھ عرض کرتے۔